أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد أعزائي الغرامي قرآن مجید کا سورہ عصر اپنے زمانے کے نبی اور امام کی قسم کھا کر, کیونکہ ہم جب کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو قسم اس وقت کھانی پڑتی ہے کہ جہاں پر اس کو معتبر بنانا ہو, کسی بات کے اعتبار کو بنانے کے لیے قسم کھائی جاتی. خدا کو اپنے کلام کو معتبر بنانے کے لیے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں, لیکن اس کی ساری باتیں اہم ہیں. ان باتوں میں بھی سب سے زیادہ اہم کون سی ہے, یہ پڑھنے والے کے لیے, مخاطبین کے لیے اہمیت کا حامل قرار دینے کے لیے خداوند عالم قرآن مجید میں قسم کھاتا ہے. عربی زبان میں تین حروف ہیں جن کے ذریعے قسم کھائی جاتی ہے, بے جس کو عربی میں کہتے ہیں با, تا اور وا. باللہ تاللہ واللہ قسم کھاتے, اور اگر کوئی انسان ان حروف کے ذریعے قسم کھا کر پورا نہیں کرے تو اس کا کفارہ ہے کہ روزے رکھے, تین دن تک روزے رکھے. عزیزان گرامی, قرآن مجید واضح لفظوں میں خدا کا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ انسان کے خسارے کی گفتگو ہو گئی, خسارے کی بات ہو گئی, نقصان کی بات ہو گئی, نقصان سے اپر گریڈ خسارہ خسران, کہ اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ایک ہوتا ہے نقصان ایک ہوتا ہے خسران. نقصان میں پروفٹ نہیں ہوتا, خسران میں سب کچھ چلا جاتا ہے, اصل بھی چلا جاتا ہے اور پروفٹ بھی. جیسے آگ لگ جائے, دکان لٹ جائے, زلزلہ آ جائے, جو بھی تباہ و برباد ہو تو وہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ خسران ہوتا ہے. تو خداوند عالم انسان کو اس بڑے گھاٹے اور نقصان کی طرف کے جو کبھی اور کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے متوجہ کر رہا ہے. اور قرآن مجید میں چار طرح کے لوگوں کا, چار طرح کے گناہگاروں کا ذکر ہوا ہے, جس میں سے خدا فرماتا ہے کہ میں تین طرح کے گناہگاروں کو تو معاف کر دوں گا لیکن چوتھے قسم کے گناہگاروں کو خدا معاف نہیں کرے گا. عالم اسلام آج واضح طور پہ اس طرح کے گناہگاروں کو دیکھ رہا ہے, اس کے لیے عام مسلمان کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سب کچھ بہت ہی واضح ہو چکا ہے. قرآن نے جن گناہگاروں کو بیان کیا ہے ان میں سب سے پہلے وہ گناہگار ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ یہ گناہ ہے اور انجام دیتے ہیں اور اس کی معافی بھی نہیں مانگتے, توبہ بھی نہیں کرتے, کیونکہ جانتے ہی نہیں ہیں تو خدا اس بنیاد پر ان کو معاف کر دے گا. دوسرے قسم کے وہ گناہگار ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ یہ گناہ ہے اور ان سے سرزد ہو جاتا ہے، انجام دے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلتا ہے یہ گناہ ہے، وہ توبہ کر لیتے ہیں، خدا ان کو بھی معاف کر دے گا. تیسرے قسم کے وہ گناہگار ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور اس گناہ کو وہ انجام دیتے ہیں، لیکن جب بھی ان کا ضمیر ان کو بیدار کرتا ہے وہ توبہ کر لیتے، خدا فرماتا ہے میں ان کو بھی معاف کر دوں. چوتھے قسم کے وہ گناہگار ہیں کہ جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، خدا کہتا ہے میں ان کو معاف نہیں کروں گا. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے نیکی سمجھ کے، ایک نامراد حور کے لیے ایک زندہ انسان کا گلا کاٹا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حوریں بھی ایسے ظالموں سے تو شادی نہیں کریں گی، وہ بھی تو کچھ دیکھیں گی سامنے. اور دین کا جو مذاق اڑ رہا ہے آج کے دور میں، ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں اور سنگین اور وزنی ہو جاتی ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم کوئی ایسا رخ اختیار نہ کریں کہ جس سے ہمارے مولا نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں کہیں بھی ایسا نظر آ جائے کہ ہم ان ظالموں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. لہٰذا آج کا دور ہے، اور یہ دور ایسا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی لکیر کو بغیر ہاتھ لگائے چھوٹا کرنا ہو تو اس کے پڑوس میں بڑی لکیر کھینچ دو، تو لوگوں کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہم مولا کائنات، مولا متقیان کے چاہنے والے ہیں، اور تاریخ نے جس طرح سے مولا کائنات کے ساتھ گستاخی کی ہے، جس طرح سے مولا کائنات کے کلمات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، تو اس زمانے میں ہی ہو گیا تھا کہ جب علی مرتضیٰ کی شہادت کی خبر آئی کہ علی مسجد میں قتل کر دیے گئے، تو لوگ کہہ رہے تھے علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے. امیر شام بہت ہی خوبصورت بکری کے بچے امپورٹ کرتا ہے اور اپنی طرف سے بچوں کو تحفہ دیتا ہے. بچے جب اس بکری کے بچے سے مانوس ہو جاتے ہیں تو رات کی تاریکی میں کچھ سپاہی آتے ہیں اور ان کو زبردستی چھینتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم علی کے سپاہی. یعنی بچپنے سے عداوت، کینہ اور بغض مولا کائنات کے خلاف بھرا جا رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہر امام اپنے ہر دور میں اپنے سب سے بڑے ظالم کے انداز کے مقابلے میں ایک رائے پیش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے امام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتی. ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات نے اگر نہج البلاغہ جیسے خطبات بیان کیے تو حسن مجتبیٰ بیان نہیں کر سکتے تھے، اور حسن مجتبیٰ کے علاوہ امام حسین بیان نہیں کر سکتے تھے. ہمارا ہر امام نہج بلاغہ جیسی کتاب خطبات کو بیان کر سکتا تھا، لیکن اقتضائے زمان، ضرورت زمان، امیر شام کے دور میں بچپن کے ذریعے اہل بیت کا بغض بھرا جا رہا تھا، لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بچوں پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور آپ کی احادیث کا 70% احادیث کا جو موضوع ہے وہ بچوں کی تربیت ہے. اے زانِ گرامی، جب تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر لوگ جب اینالائز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، ان دونوں بھائیوں میں اختلاف تھا، ایک بھائی صلح کے لیے آمادہ ہو گیا، ایک بھائی قیام کے لیے کھڑا ہو گیا، جبکہ رسول کی حدیث کو نہیں پہچانے کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہیے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. رسول اللہ بھی مزاج کو جانتے تھے، لہذا اب مثال کے طور پہ کوئی گیلا کپڑا ہے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کا پانی نچوڑنا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ الگ الگ راستوں سے کے ذریعے اس کو نچوڑیں گے یا دونوں کو ایک طرف موڑتے رہیں گے؟ کسی کپڑے کو اگر دونوں ہی ایک طرف کے نہیں، صاحب ہم فکری ہونی چاہیے، تو کب صبح قیامت تک اس کا پانی نہیں نچڑے گا، لیکن ایک اس طرف اور ایک طرف دوسرا پیچ دے تو وہ پانی اس کا نچڑے گا. کہ جب اسلام میں اضافات آنے لگے، اسلام میں خرابیاں آنے لگیں، دین اور شریعت کے قانون کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جانے لگا، تو جہاں صلح حسن نے سہارا دیا وہیں قیام حسین نے سہارا دیا. اور رہا سوال مولائے متقیان کے ساتھ گفتگو اور ان کے ساتھ گستاخی کا، تو مولانا روم نے اپنے کشکول میں ایک واقعہ لکھا ہے، اکثر پڑھتے ہیں ذاکرین، علماء پڑھتے ہیں کشکول، ایک کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی زندگی کے بہترین واقعات کو نقل کرتے ہیں جس سے عبرت ملے۔ ہمارے بہت سے مومنین ہیں کہ جو اپنے جاب کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، مختلف اسٹیٹس میں جاتے ہیں، تو میرا مشورہ ان سب کو یہی ہے کہ ضرور وہاں کے حالات اور وہاں کے واقعات کا ایک کشکول لکھیں، تاکہ اللہ نے جو ہم سے کہا سیرو فی الارض، کے زمین کی سیر کرو، تاکہ ہم اس آیت کے مصداق بن سکیں اور مختلف جگہوں کی انفارمیشن لا کے صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں، چونکہ جو میڈیا دکھاتا ہے وہی دیکھتی ہے دنیا تک، لہٰذا ہمیں ان حقائق کو بیان کرنا ہے، اور ہر جگہ آپ کو حقائق ملیں گے۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک کسان تھا، اس کے پاس ایک بیل تھا جس سے وہ کھیتی کرتا تھا، فارمنگ کرتا تھا۔ اب آج کل کے بچوں کو نہیں معلوم کہ بیل سے بھی کھیتی ہوتی ہے، تو ٹریکٹر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ لہٰذا وہ بیل سے کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، سارا دن کام کرتا تھا، رات کو آ کے اپنے بیل کو گھر کے باہر باندھ دیتا تھا، صبح ہوتی تھی تو پھر اس بیل کو اٹھاتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اس نے اپنے بیل کو باندھا اور اپنے گھر میں چلا گیا۔ رات میں ایک شیر آیا اور اس شیر نے جو ہے بیل کا کام تمام کر دیا اور اس بیل کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد وہیں آرام کرنے لگا، کیونکہ سحری تو کر چکا تھا، اب آرام کرنا تھا اس کو۔ آرام کرنے لگا، جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، اندھیرا تھا، وہ کسان حسب عادت اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے بیل سمجھ کے شیر کو ٹھوکر ماری اور کہا کھڑا ہو، کھیت پہ چلنا ہے۔ شیر نے اس کو دیکھا، بڑا آدمی تھا، بڑا تھا شیر، جنگل کا راجا ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، چونکہ اس نے مجھے اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر دن کی روشنی میں مجھے دیکھ دیتا تو یہ ٹھوکر نہیں مارتا، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ عزیزان گرامی، علی کے ساتھ جو گستاخی کرتے ہیں، انہوں نے جہالت کے اندھیرے میں علی کو دیکھا ہے۔ اگر علم کی روشنی میں علی مرتضیٰ کو دیکھ لیتے تو ان کا کلیجہ پھٹ جاتا، یا ایمان، صاحبان ایمان بن جاتے۔ اے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ گستاخیاں، یہ تمام کی تمام باتیں علی مرتضیٰ کے ساتھ۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے۔ مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے، علی کے لال سے بیعت و معاویہ کے پسر، میرے خیال سے چوٹی کے پر نکل آئے، میرے خیال سے چوٹی کے پر۔ تو حسین ابن علی کو للکارنا، اور حسین، تو عزیزان گرامی، حالات ایسے ہو گئے تھے کہ دین کو پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا کہ دیکھو میرے بعد میری امت میرے دین کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو پہلے دین اور ادیان اور انبیاء کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پہلے دین ادیان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تمام کی تمام اچھائیوں کو نکال دیا گیا، اپنے مطلب کی آیتوں کو رکھا گیا، کلام خالق و مخلوق مخلوط ہو گیا۔ لہذا ضرورت پڑی اللہ کو کہ اب اس قانون کو رد کر دیا جائے، مسترد کر دیا جائے، منع کر دیا جائے، اور ایک نئی شریعت کے حساب سے ایک نیا قانون لکھا جائے اور اس کو بھیجا۔ 104 کتابوں میں سے 103 کتابوں کے ساتھ یہی ہوا، لیکن 104 چوتھی کتاب جو آئی قرآن مجید، اس کے سلسلے میں خدا نے وعدہ لیا کہ نحن نزلناہ ذکرا وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ جو ہے انا کیوں نہیں کہہ رہا، نحن کیوں کہہ رہا ہے؟ انا سنگولر ہے، وہ کہتا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، اور نحنو یعنی ہم اس کی حفاظت کریں۔ تو عزیزان گرامی، اس میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ اب اس دین کو بچانے کے لیے جو بھی قدم اٹھائے گا، گویا وہ اللہ کی طرف سے قدم اٹھائے گا۔ وہ دین کو بچانے کے لیے جو قدم اٹھائے گا، وہ اللہ کی طرف سے قدم اٹھانے کے لیے، اور لہٰذا وہ، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہاتھ انصاف کے لیے اٹھ جائیں ان کو ید اللہ کہا جاتا ہے، جو آنکھیں انصاف سے نگاہ کرے اس کو عین اللہ کہا جاتا ہے، جس کی زبان سے ہمیشہ حق بات نکلے اس کو لسان اللہ کہا جاتا ہے، جس کے چہرے پہ دنیا کا اطمینان ہو تمام مشکلات کے بعد بھی، اس کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ جس کے قدم صراط مستقیم پر چلتے ہوں اور سبات قدم رہتے ہوں کہ چاہے آگے جائے، چونکہ اس کے یقین کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احد میں یہ ہوتا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے پیغمبر اسلام کے ناقے کے پاس کھڑے ہیں، جو لوگ وار کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، لہٰذا جب حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے رسول کی طرف دیکھا، کہہ دیتے اس وقت بھی کہہ دیتے کہ اللہ سے بڑا کون ہے؟ خدا کے رسول کے، کیونکہ ان کے حکم پر خدا کے حکم کا مانا جاتا تھا، اللہ کا حکم تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول، لہٰذا پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا۔ پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ بھئی کچھ آ جائے، اطمینان دیکھیے، پیغمبر اسلام اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے شاخ خرما کو ایک برانچ کو توڑا اور علی کو دے دیا۔ علی نے کہہ دیتے یا رسول اللہ کیوں مذاق کر رہے ہیں، یہ تو میدان جنگ ہے، میں تلوار کی جگہ تلوار کچھ امید رکھتا ہوں آپ سے۔ لیکن جس اطمینان کے ساتھ پیغمبر اسلام نے اس خرمے کی ٹہنی کو پھینکا تھا، اسی اطمینان اور یقین کے ساتھ علی مرتضیٰ نے اس کو قبول کیا۔ جب اس کو قبول کیا تو جبریل امین کو حکم ہوا کہ جاؤ اور ذوالفقار پہنچاؤ۔ اب وہ عزیزان گرامی، یہ ذوالفقار نہیں ہے، علی کا یقین ہے، یہ یقین ہے علی کا کہ جس اطمینان کے ساتھ پیغمبر اسلام نے جو دیا لے لیا، جو دیا اس کو سر آنکھوں پہ لے لیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ ذوالفقار سراپا حق نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ تین چیزیں فرشتہ تھیں جو اس دنیا میں بھیجی گئیں، ایک پیغمبر اسلام کا مرکب، یہ فرشتہ تھا، اس کو گھوڑا بنا کے بھیجا گیا، ایک حجر اسود جو آج بھی موجود ہے، یہ فرشتہ تھا، اس کو بھیجا گیا، تیسری ذوالفقار، یہ فرشتہ تھی اور اس کو بھیجا گیا۔ لہذا پیغمبر اسلام کے اوپر، پیغمبر اسلام کے کی ذات پر علی مرتضیٰ کا یقین ذوالفقار کا نام۔ لہذا عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں اعتراض، ہمارے بچے ادھر ادھر جاتے ہیں، واللہ ہمارے بچوں کو انٹرنیٹ سے بچائیں، کیونکہ یہ بیچارے جو ہسٹری وہاں پڑھ کے آتے ہیں، جو بات وہاں پڑھ کے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھیا سچا کوئی نہیں۔ ان کو بتائیں کہ یا تو پڑھ کے آئیں تو اس کو پوچھیں۔ کچھ بچے میرے پاس آ کہنے لگے کہ امام سنا ہے تلوار لے کے آئیں گے، بولا ہاں، کہنے لگے ہم تو ایسے امام کو نہیں مانتے جو خون بہائیں آتے ہی۔ ہم نے کہا بھی خون بہنے کی بات کہاں ہو رہی ہے، آپ نے پوچھا وہ کیا لے کر آئیں گے، ہم نے کہا تلوار لائیں گے، بولا اس جدید دور میں بھی تلوار لائیں گے؟ کہ بات تلوار کی نہیں ہے، تلوار انصاف کا وہ ہے، کیونکہ تلوار سے اسی کو مارا جاتا ہے جو مقابلہ کرنے آئے۔ جب عادل کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایسا تھوڑی میزائل مار دی، کچھ لوگ تو جو تھے مجرم وہ مرے، بقیہ سب بے گناہ مرے، وہ ہے نا انصافی کہ جہاں میزائل مار دی یا گولے مار دیے یا گولیاں چلا دی۔ تلوار تو انصاف کی علامت ہے، لہذا امام انصاف کا اعلی انصاف لے کر آئیں گے، اور وہ بھی ذوالفقار، وہ بھی ذوالفقار۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد ایک تشت لے کر آئے، تشت میں ایک پیالہ تھا، پیالے میں شہد تھا، اور شہد میں ایک بال پڑا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، اللہ چاہتا ہے اس کی آپ تفصیل بیان فرمائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دین مبین اسلام تشت سے زیادہ روشن، شہد سے زیادہ شیرین، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک۔ علی مرتضیٰ آپ بتائیں، علی نے فرمایا کہ حکم جہاد تشت سے زیادہ روشن، راہ خدا میں جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیرین، اور نسلوں کو پہچان کر کاٹنا بال سے زیادہ باری۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔
ارے حیدری
یا علی، فاطمہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاطمہ آپ بیان فرمائے اس کی کیا تفصیل۔ فرمایا حکم پردہ تشت سے زیادہ روشن، عورت کا پردے میں رہنا شہد سے زیادہ شیرین، لیکن پردے میں رہ کر دین کو بچا لینا، عصمت کو سمجھا دینا، یہ بال سے زیادہ باریک۔ اے حسن مجتبیٰ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا نانا مہمان کا آنا تشت سے زیادہ روشن، مہمان کے مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیرین، اور اس کو راضی و خوشنود لوٹا دینا یہ بال سے زیادہ باریک. حسین آپ کے نزدیک اس کی تفصیل کیا؟ کہا نانا شہادت کا حکم، شہادت کی منزلت تشت سے زیادہ روشن، راہ خدا میں شہید ہونا شہد سے زیادہ شیرین، اور اپنا گلا کٹا کر دین کو بچا لینا یہ بال سے زیادہ باریک. عزیزان گرامی، مرنے کے بعد انسان کے ہدف کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوگا، لیکن یہ حسین کا یقین تھا کہ حسین اس کو اتنا مضبوط بنا کے جائیں گے کہ پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی، اس کے مجال نہیں ہوگی کہ جناب زینب اولیاء مقام نے اس ذمہ داری کو لیا تھا کہ بھیا گھبرانا نہیں. اور آپ جناب زینب اولیاء مقام کے اگر کلمات عاشور کے بعد سنیں تو حیرت انگیز کیا خطبہ بیان فرماتی. کہتی ہے کہ بارش کے موسم میں گندگی پر اگ جانے والے سبزے کو تم حسین باغات نہ سمجھنا، برسات کے موسم میں جب گندگی پر سبزہ اگ جاتا ہے تو کتنا حسین لگتا ہے، اس کو حسین باغ نہ سمجھنا، جب اس میں جاؤ گے تو نجاست اور گندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. بنی امیہ کی سجی سجائی حکومت کو دیکھ کر روب میں نہ آؤ، یہ نہ سوچو کہ اہل بیت اجڑ گئے تو ان کے پاس کچھ نہیں رہا، اور ان کے پاس سب کچھ چلا گیا تو یہ بہت کچھ ہو گئے، جب تم ان کے اندر جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے بچے جو ہے امیر شام کے دروازے پر بھکاری بن کے کھڑے ہیں. عزیزان گرامی، زینب اولیاء مقام کے خطبات کو اگر سنا جائے، ان پہ غور کیا جائے، تو پتہ چلے گا کہ واقعاً علی نے اس کو اپنی زینت کہا ہے، زینب، زینب اولیاء مقام یعنی باپ کی زینت. تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد اس حدیث کے مطابق وہ لوگ کے جو حکومت سمجھ رہے تھے کہ یہ اسلام حکومت ہے، وہی لوگ پیغمبر اسلام کو ابتر کہہ رہے تھے، وہی لوگ یہ بتا رہے تھے کہ یہ بہت دن چلنے والا نہیں ہے، لیکن دیکھا کہ یہ تو ایسا ہے کہ اس میں لوگ خود بخود مال جمع کرا رہے ہیں، لہٰذا اس کو باقی بھی رکھا جائے اور صرف اس حیثیت سے اس پہ حکومت کی جائے کہ مال آتا رہے اور ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں. اب اس کے جواب میں نہ ہمیں شریعت سکھانی ہے، نہ ہمیں انہیں نماز بتانی ہے، نہ ان کو جہاد کروانا ہے، ایک دوسرے پہ دوسری چیز پہ فضیلت بیان کرنے کے بعد جو ہے یہ بات بیان کی جانے چاہیے. حی اعلیٰ خیر العمل اس لیے نمازوں سے نکال، اذانوں سے نکال دیا جائے تاکہ لوگ اگر اس کو عمل خیر سمجھ لیں گے تو جہاد پہ کیسے جائیں گے. احزان گرامی، جتنا انسان اللہ سے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے، یعنی اسلام کو اپنی فکر سمجھتے ہوئے اس میں تبدیلیاں کی. پیغمبر اسلام کے بعد ایک مرتبہ تو اس کو لے لیا گیا اپنے ہاتھوں میں، اس کے بعد نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی نقل حدیث بیان نہیں کرے گا، اب حدیث وہی بیان ہوگی جو ہم اجازت دیں گے. لہٰذا حدیث پیغمبر کو لوگوں کو سنت رسول سے دور کر دیا گیا، قرآن مجید کی تفسیر اپنے اعتبار سے کروانی شروع کر دی. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کی شخصیت کو گھٹایا جانے لگا. اے زانِ گرامی، جب پیغمبر اسلام کی شخصیت مسلمانوں کے درمیان کمزور ہو جائے گی تو پھر وہ ان کی ذات کے لیے دوسروں سے لڑائی نہیں کریں گے، دوسروں کے سامنے پیغمبر کو جو ہے زیادہ بڑا بنا کر پیش نہیں کریں گے. لہٰذا یہ تمام کی تمام باتیں پیغمبر اسلام کے ساتھ، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ان کو اگر ہمارا بچہ پڑھتا ہے تو اس کا فیت خراب ہو جائے گا. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام مبعوث ہونے سے پہلے ایک علاقے میں گئے، زید ان کے ساتھ تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ کھانا کھا رہے تھے، زید سے پوچھا کہ زید تم بھی کھانا کھا لو، کہا کہ میں اس گوشت کو نہیں کھاتا جو بغیر اللہ کے نام لیے ہوئے ذبح کیا گیا ہو، اور میں تو وہ گوشت کھاؤں گا جب آپ بیان کریں گے کہ اللہ کا کی شریعت میں. ابھی پیغمبر اسلام مبعوث نہیں ہوئے ہیں، پیغمبر کو معلوم نہیں ہے کہ شریعت کیا آنے والی ہے، اور ان حضرت زید کو معلوم ہے کہ کیا شریعت آئے گی. یعنی عزیزان گرامی، کہنے کی بات کچھ نہیں ہے، دیکھنے میں سادہ ایک تعارف ہے، رسول نے پوچھا کھانا کھا لو، اس نے کہا نہیں کھانا، لیکن ان تمام باتوں کو اس طرح سے بنا کے پیش کیا کہ گویا رسول اللہ کچھ نہیں جانتے تھے. ایک مرتبہ حدیث بیان کی جاتی ہے، پیغمبر ختم مرتبہ کھجور کے درخت نخلستان سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ کام انجام دے رہے تھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کام مت کرو، ان لوگوں نے نہیں کیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ فصل تباہ اور برباد ہو گئی، تو کہا کہ یہ کیا ہوا تمہاری فصل تباہ و برباد ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے منع کیا تھا. کہا میں نے منع کیا تھا ٹھیک ہے, لیکن تم تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو, تم تو دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو, تو اس میں وہ باتوں پہ میری پیروی نہ کرو گے جو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. نعوذ باللہ, یہ شخصیت پیغمبر اسلام کی بیان کی جا رہی ہے. تو اب حدیث, ایک طرف حدیثیں جو علم سے تعلق رکھتی ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی, دوسری طرف شخصیت کو گھٹایا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام کی بات کیا, اللہ کی بات کو نہیں مانا جا رہا ہے. اس سے بڑا المیہ ہو نہیں سکتا عزیزان گرامی کہ خدا کا رسول اپنی اجرت رسالت جو ہے محبت اہل بیت کو قرار دے. محبت بھی نہیں, محبت تو بہت چھوٹی چیز ہے. قرآن کے جملے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتہ فی القربۃ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں, قرآن کے ماشاء اللہ ٹیچر ہیں. قرآن مجید میں بار بار آپ کو قل سننے کو ملے گا. قل قل اللہ نے ان آیتوں میں نازل فرمایا جہاں پر لوگوں سے تعلقات اللہ کے خراب ہیں. آپ یہ جان لیجئے جہاں بھی اللہ سے تعلقات خراب ہیں وہاں اللہ قل کا استعمال کرتا ہے, ڈائریکٹ بات نہیں کرتا, نبی سے کہلواتا. اور جہاں تعلقات صحیح ہوتے تو کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو, ڈائریکٹ بات کرتا ہے اے ایمان لانے والو, یا ایوہ الانسان, کبھی اچھے تعلق ہوتے انسان سے گفتگو کرتا ہے. لیکن جہاں قل کہتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتہ فی القربا. بہت سارے لوگ آئے تھے کہ ہم نبی کی نبوت کو جو ہے خرید لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, رائٹس خرید لینا. یا رسول اللہ کتنے پیسے ہوئے, کیا بل بنا بتائیے, آپ نے جو خدمات انجام دی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, آپ بتا دیجئے پھر ہم وصول کر لیں گے لوگوں سے. لیکن خدا کا رسول اگر پیسے کا نام دین ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ دین تو فلاں نے خرید لیا تھا, رسول کو اجرت دے دی تھی, اس کے بعد کچھ نہیں تھا. رسول تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. وہی نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. قدرت کے جملے دیکھیے, یہاں پر محبت, محبت استعمال ہوتی ہے, لوگوں کے لیے محبت کی بات ہوئی ہے, لیکن مودت کی بات اہل بیت کے لیے استعمال کی اللہ نے. محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے, دونوں محبت, دونوں پیار کا نام, دونوں چاہت کا نام, لیکن بہت زمین و آسمان کا فرق. محبت کسی چیز سے لگاؤ کا نام ہے. آپ کو اپنے باغیچے سے محبت ہو گئی, بڑا وقت دیتے ہیں آپ اس میں. ایک وقت ایسا ہوا کہ صاحب وہ خراب ہو گیا. ارے صاحب آپ کا تو باغیچہ ہوا کرتا تھا, گارڈن ہوا کرتا تھا. ہاں صاحب تھا, آپ کیا کریں, نہیں ہے, انسان زندہ ہے, سب کچھ ہے. لیکن مودت, محبت کی وہ اسٹیج ہے کہ جہاں پر پھر زندگی کا تصور نہیں ہے اس کے بغیر. مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو مچھلی پانی سے کرتی ہے. مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو مچھلی پانی سے کرتی. آپ باغیچے سے دور رہ کے زندہ ہے, لیکن مچھلی کو اگر اس سے جدا کر دیا جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہتی. تو عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام کی اجر رسالت کوئی معمولی چیز قرار نہیں دی گئی. مودت, مودت فی القربا, میرے اقربا کی محبت. اور اقربا بھی اس لیے کہہ دیا کہ صبح قیامت تک ہم سے جو قریب ہیں ان سب سے مودت رکھو. ایسا نہیں کہ بس پنجتن آل عبا اور اس وقت کے اماموں کو باندھ لیا اور نہیں, نہیں, بلکہ یہ احترام, یہ عزت ہر دور میں تمہارے لیے لازم ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہیں صحیح راستہ دکھائیں گے. عزیزان گرامی, شخصیت کو پائمال کیا گیا, حدیث نقل کو, نقل حدیث کو ختم کیا گیا. اس کے بعد کچھ دستگاہیں بنائی گئی, کچھ لوگ چنے گئے کہ جن سے کہا کہ ایسی حدیث بناؤ کہ یا تو ختم ہو جائیں تھوڑے دن چلتے چلتے, کم سے کم اتنا ہو کہ رسول کی سنت سے لوگ دور ہو جائیں, اور اس وقت ہماری بات سچی ہو جائے گی کہ حسبنا کتاب اللہ, کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے, پھر اس بے جان کتاب کو تو ہم جیسا چاہیں گے بنا لیں گے. عزیزان گرامی, اور اس کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا کیا, اگر اس کتاب کو کتاب خدا مانا جاتا تو نیزوں پہ نہیں چڑھایا جاتا, نیزوں پہ نہیں لگا چڑھایا جاتا. اور اس کتاب کو کتاب خدا مانا جاتا تو اس کے حکم کو جو مودت اہل بیت کے لیے بیان کیا گیا تھا اس کو مانا جاتا. اگر اس کتاب کو کتاب مانا گیا ہوتا تو آیہ تطہیر کی تفسیر میں جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزگی کا اقرار کرنا پڑتا. اگر آیہ تطہیر, اگر قرآن مجید کو قرآن مجید مانا گیا ہوتا تو پھر کسی بھی ظالم انسان کو تخت حکومت پہ نہیں بٹھایا جاتا. اللہ نے تو یہاں تک بیان فرما دیا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول ان سے کہہ دو جو لوگ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمہاری محبت اللہ سے اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی, فاتبعونی, جب تک تم میری پیروی نہ کرو. یحببکم اللہ, اگر پیروی کر لی تو اللہ بھی تم سے محبت کر لے گا. عزیزان گرامی شرط رکھ دی کہ رسول کی پیروی جو ہے، رسول کی اتباع جو ہے، اور رسول کی پیروی کی جائے تو رسول، آپ نے دیکھا رسول کبھی حسن حسین کے اوپر بیٹھے ہوں، بلکہ اپنے کاندھوں پہ ان کو بٹھایا ہے، کم سے کم یہ سنت تو یاد رہنی چاہیے تھی کہ خدا کا رسول جو ہے ناکا بن کے جا رہا ہے، لہٰذا ہم بھی حسنین کو اگر ناکا نہ بنے کم سے کم سر تو جھکا کے چلیں ان کے سامنے. عزیزان گرامی خدا کے رسول کی تمام باتوں کو ختم کر دیا گیا، یا رسول کا سرما یاد رہ گیا یا رسول کے بال یاد رہ گئے، آل کو بھلا دیا گیا، بال کو یاد رکھ لیا گیا. عزیزان گرامی یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام سن 11 ہجری سے لے کر اور 61 ہجری تک کے واقعے میں دین سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا، تاکہ ان کو صرف اور صرف اپنا کھانا پینا اور زکوٰۃ جمع کرانا اور اسلامی ٹیکس جمع کرانا یاد رہے، حکومت کو ماننا یاد رہے. لہٰذا دین مبین اسلام کا جو مذاق اڑایا جا رہا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں آج کا دور واقعاً ایسا دور ہے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دین کے نام پہ دین کو برباد کیا جا رہا ہے. میڈیا شاہد ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن رسول کی سنت سے دور کر کے اتنا بے حس بنا دو کہ لوگوں کو تکلیف، دوسروں کی تکلیف تکلیف نظر نہ آئے، لوگوں کے مصائب لوگوں کو مصائب نظر آئیں. اسی وجہ سے تو رونے پہ پابندی لگا دی تھی کہ نہ تو مظلوموں پہ رو، اور نہ پھر جب دل بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر تم خود یہ کام بھی کر لو گے. ابھی تو دوسروں کو دیکھ کے مصائب پہ رو رہے ہو. نہیں عزیزان گرامی، یہ تمام کی تمام باتیں، نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی، سنت رسول کو بگاڑا گیا، شخصیت پیغمبر اسلام کو جو ہے پائمال کیا گیا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ سب کرنے کے بعد کافی ہیں. ان کو نہیں معلوم تھا کہ اگر سچا ایک بھی ہو تو کافی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے کہا، یا میرے معبود میں نے تو خواب دیکھا تھا کہ میں پوری ملت کو موحد بنا دوں گا کہ تیری توحید کا کلمہ پڑے گی، آج عجب انداز میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں اور یہ سب میرا تماشا دیکھ رہے ہیں، میں کیا کروں خدایا، میرا خواب تو یہ تھا. آواز آئی، ابراہیم گھبراؤ نہیں، تم اکیلے میرے لیے پوری ملت ہو، تم اکیلے ہی میرے لیے ملت ہو. اللہ کے نزدیک معیار یہ نہیں ہے کہ مثلا بہت زیادہ ہوں، کیونکہ کوالٹی پسند مذہب ہے، کوانٹیٹی پسند مذہب نہیں ہے. اللہ کو کوالٹی پسند ہے، کوانٹیٹی پسند نہیں ہے، کیونکہ اگر کوانٹیٹی ہوتی تو جہاں 51 جاہل ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو وہاں پر 49 پڑھے لکھے چپ چاپ بیٹھ جاتے. ووٹنگ میں تو یہی ہوتا ہے، جبکہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کی خود کی ارزش کیا ہے. یہ سب زیرو ہیں، آپ زیرو سے زیرو جڑ جائے تو کیا ہوگا بتائیے، زیرو پلس زیرو زیرو، زیرو پلس زیرو پلس زیرو زیرو، یہاں سے لے کے چائنا تک لگاتے چلے جائیے، نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن اگر عصمت کا ایک اس میں لگا دیا جائے تو اب آپ زیرو بڑھاتے جائیے، آپ کی بھی عزت بنتی جائے گی. اگر انسان عصمت کے عدد کے ساتھ جڑ جائے تو پھر جتنی زیرو لگیں گی وہ اہمیت کا حامل ہوں گی. تو عزیزان گرامی یہ بات طے ہے کہ ان کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اہل بیت کے مقابلہ ان سے کیا جا رہا ہے کہ جو اس لائق ہی نہیں ہے، اس لائق ہی نہیں ہے کہ مقابلہ کیا جائے. عزیزان گرامی نواس رسول، جگر گوشہ بتول، اس کے مقابلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا، بہت اچھا شہر تھا، پورے شہر میں ہمارے اہل سنت برادران تھے جو عزاداری کرتے تھے، صرف ایک گھر اہل تشیع کا تھا، وہ انتظام کا طریقہ ان کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا. جب میں مجلس پڑھنے گیا تو مجلس کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا ہمیں کچھ لوگ بہکاتے ہیں کہ آپ یہ عزاداری نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ گناہ ہے. کہا گناہ کیوں ہے؟ کہا گناہ اس لیے ہے کہ غلط آدمی پہ الزام لگایا جاتا ہے، چونکہ یزید ایسا نہیں تھا، یزید ایسا نہیں تھا، اس کو برا کہا جاتا ہے، بیچارے کو، سیدنا یزید کو برا کہا جاتا ہے ان مجلسوں میں، لہٰذا آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو اچھے آدمی کو برا نہ کہیں. اب دلیل کیا؟ کا دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ یزید پہ الزام لگاتے ہیں کہ حسین کو قتل کیا، یزید تو شام میں بیٹھا تھا، امام تو کربلا میں شہید ہوئے. پھر ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ یزید کو کیوں برا کہا جاتا ہے. کہنے لگے مولانا اس کا جواب چاہیے. میں نے کہا بھائی جواب تو جو ہے نغزی ملے گا آپ کو، علمی جواب سے تو ان کو کوئی سروکار ہی نہیں. آپ جب مجلس ختم ہو جائے تو باہر جائیے گا، اور کچھ جانور باہر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں محلے میں، جو جانور ہوتے ہیں، ممبر سے بھی نام نہیں لے سکتے، وہ بیٹھے ہوں گے، آپ ان کو پتھر ماریے گا، और ये चेक करिएगा कि वो पत्थर पे भोगता है या पत्थर मारने वाले पे भोगता है। वो देखिएगा कि जो कि वो जानता है जानवर के पत्थर ने चोट मारी है, लेकिन वो कभी पत्थर को काटने को नहीं दौड़ता, वो हमेशा पत्थर मारने वाले को काटता है। तो कहा कि एक जानवर को समझ में आता है, इस्लामी इस मुसलमान को समझ में नहीं आता है कि यजीद को क्यों बुरा कहते हैं। अजी जाने के रामी फौजे शाम तक मजदूर थी, अगर उसको अगर इमाम हुसैन मजदूरी देते तो वो यजीद का सर काट देते। उनके लिए तो मादी थी, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उनके लिए, लेकिन हक परस्त इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं कि उनको इस बात से नहीं डराया जा सकता। लिहाजा अजीज़ाने गिरामी कहने लगे अब तो मौलाना आप हमें छोड़ दिए, अब हम देख लेंगे सब कुछ। तो अजीज़ाने गिरामी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनको ये मौला की मदद है, और लोग खामा खामे उस नवासे रसूल के मुकाबले में, उस नवासे रसूल के मुकाबले में उस यजीद पलीत को लाते हैं कि जिसको अब से 200 साल पहले का मुसलमान, या मसलन अभी भी 50 साल समझ लीजिए, 50 साल पहले का मुसलमान उसको कोई अहमियत नहीं देता था, लिहाजा अब ये औज़ा बदल गए हैं, अब हमें हुसैनी किरदार पूरी दुनिया में आम करने की ज़रूरत है। अब हमें हुसैन के किरदार को सिर्फ मिंबरों तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि ये हुसैन की सीरत जो है तमाम आलम में जानी चाहिए। हमारे पास जितने सोर्सेज हैं, जितनी बातें हैं, उसके ज़रिए क़याम हुसैनी के फ़लसफ़े को बयान करना चाहिए। और बहुत दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया हुसैन को मानने के लिए, कि ये मुफ्तियान हिंद से कहती है करबला, ये मुफ्तियान हिंद से कहती है करबला, बिदअत उसी की याद जो जीना सिखा गया, तुम सबसे एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मुफ्तियान हिंद से कहती है करबला, बिदत उसी की याद जो जीना सिखा गया, तुम सबसे एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। ऐ जाने गिरामी उस हुसैन के जिक्र पे पाबंदी, उस हुसैन की याद पर पाबंदी कि जिसने शरीयत को बचाने के लिए अपना घर लुटा दिया। ऐ जाने गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़े होश और हवास के साथ इन हालात का मुकाबला किया है, और यहाँ पर क़याम होना ज़रूरी था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी इस बात की दुहाई नहीं दी कि मुझे मनाना के मदीने में सताया जा रहा है, हमारी फैसिलिटी छीन ली गई। कभी इमाम ने इस बात को कहा, मैं इसलिए निकला हूँ ताकि मेरे नाना मेरे जद की उम्मत की इसलाह कर दूँ। अज़ान ग्रामी इसलाह उस वक्त होती है जब खराबियाँ आ जाती। सुन्नत नबवी से दूर कर दिया गया, कुरान को कज फहमी के ज़रिए पहचनवाया गया, अइमा थार अलैहिस्सलाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन को जो है बिल्कुल गुमराह और गुमनाम बनाने की कोशिश की गई। आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब किसी को गाली देनी होती थी तो उसको अली कहते थे, और किसी औरत को बुरा कहना होता था तो उसको फातिमा कहते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन हालात का मुकाबला कैसा किया? तीन बेटे मिले, तीनों का नाम अली रखा, अली, अली अकबर, अली असगर। तीन बेटियाँ मिली, तीनों का नाम फातिमा रखा। ऐसे जाने गरामी हुसैन जैसा कलेजा चाहिए कि हालात से, आज हमने देखा बहुत से लोग अपने बच्चों के नाम बदल रहे हैं, नहीं हम हुसैन ही हैं, हम हुसैन ही हैं क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं। आपको मालूम है कि रसूलल्लाह जाते थे वो बुढ़िया कचरा डालती थी, तो बहुत से ऐसे होते थे कि रसूलल्लाह की सलाह करना चाहते थे नाउज़ बिल्ला, कि या रसूलल्लाह ये तो ज़िद्दी है नहीं मानती, आप तो समझदार हैं, आप अपना रास्ता बदल लीजिए। रसूल ने फरमाया मैं लोगों का रास्ता बदलवाने आया हूँ, अपना रास्ता बदलने नहीं आया हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ान गिरामी सन 61 हिजरी तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर तक दीन को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा चुका था, क्योंकि किसी भी चीज़ के वजूद चार तरह से होते हैं। एक वजूद वजूद इस्मी होता है कि उसके वजूद को नाम से पहचाना जाता है, कि जो अरबी जबान में इस्लाम के नाम से जाना जाता था। इस्लाम आप अपने पासपोर्ट पे लिख दें, चाहे आप नमाज पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन आप मुस्लिम हैं। ये वजूद इस्मी है कि चाहे उसकी आप अर्जिशों को माने ना माने, खुला मजाक उड़ाएं, जो कुछ करें, लेकिन एक मरतबा वो लिख दिया गया तो वो इस्लाम इस्मी लफ्ज़ इस्मी है। तो वजूद इस्मी था, और सन 61 हिजरी तक इस्लाम वजूद इस्मी बन गया था, और ये नाम भी गुमनाम होने वाला था। दूसरा वजूद होता है वजूद जहनी, वजूद जहनी और वजूद मफहूमी, کہ وہ وجود اسلام کا جس کو اللہ نے لوگوں تک پہنچایا تھا، جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، جو ذہن میں، جس کی وجہ سے جب پوچھا جائے اسلام کیا تو کہا جائے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو اسلام کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کو اسلام کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹانے کو اسلام کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں دوسرے سے محبت کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں جو وجود ذہنی تھی اور مفہومی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی۔ اور تیسرا تھا وجود عملی، اس وجود ذہنی کو وجود عملی میں لانے والی ذات کا نام ہے امیر المومنین۔ مولا کائنات نے اس اسلام کو، اس حقیقت کو، اس حکومت اسلامی کو وجود بخشا عمل کے ذریعے۔ آج آپ دنیا میں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز بنا لیں، سب سے پہلے ان کو ایک بینر بنوانا پڑتا ہے جو حضرت علی کا تھا کہ ہم انصاف دلائیں گے۔ اس کا مطلب ان سے پہلے ہم ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے وہ دلوائے نہ دلوائے، کرے نہ کرے، لیکن بینر بناتا ہے۔ پاکستان میں بھی جو ہے انصاف کے نام سے پارٹیاں بن رہی ہیں اور مقام پہ بھی بنتی ہیں، ہر جگہ یہ کہتے ہیں ہم انصاف دلوائیں گے۔ تو کم سے کم علی کی جو حکومت، حضرت علی نے کوئی بورڈ نہیں بنوایا تھا، وہاں انصاف کیا جاتا تھا۔ لوگوں کی زبان پہ یہ بات تھی کہ علی کو کسی نے نہیں مارا، ان کے انصاف نے مارا ہے۔ چلو جیسا بھی ہے، یہ بات کا اقرار تو ہے کہ علی مرتضیٰ کو انصاف کی وجہ سے، وہ انصاف کرتے تھے اس لیے لوگوں نے، نا انصاف لوگوں نے مار دیا، یہ کہنا پڑتا ہے۔ لہذا امیر المومنین نے وجود عملی اسلام کو بخشا جو رسول اللہ نے دین دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے، چوتھا وجود ہوتا وجود جامع، کہ یہ عمل جامع میں نظر آئے، کمیونٹی میں نظر آئے، تو سمجھیے گا کہ کسی کی کوششیں، کسی کی قربانی کامیاب ہو گئی۔ جن لوگوں کے یہاں پر اسلام لفظ اسمی رہ گیا ہے، وہ لوگ دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، سلمان رشدی بھی کہہ رہے ہیں اور اس کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، یعنی مسلمان بھی کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو رسول کی توہین بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اسلام اسمی ہے، اسلام ذہنی لوگوں نے بدل دیا الگ الگ ذہنوں میں، کیونکہ جب چشمے کا پانی پہاڑ سے نکلتا ہے، اسپرنگ واٹر، تو بڑا صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اب اس چشمے کی تعریف رائٹر نے بہت لکھی کہ بہت اچھا بہت اچھا، اب اسی پانی کو جو بہت شہروں سے گزر چکا، گلاس میں بھر کے اس رائٹر کے پاس لے گئے کہ آپ نے جو چشمے کی تعریف کی تھی، حضور آپ ہی پانی پیجئے۔ اس نے کہا یہ کیا لے کر آئے، اس میں تو ہرا رنگ، پیلا رنگ، کیمیکل، دنیا بھر کی خوشبو، بدبو، تمام کی تمام چیزیں۔ تو عزیزان گرامی، دین مبین اسلام کا چشمہ پیغمبر اسلام کے گھرانے سے جاری ہوا تھا، جیسی جیسی زمینوں پر پہنچا وہاں کے رنگ ملتے چلے گئے، اور جب یہ رنگ مل گئے تو یہ گدلا پانی، گندا پانی، گھنونا پانی اسلام کے نام پہ پیش کیا جانے لگا کہ یہ وہی اسلام ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا کہ تم دھوکہ نہ کھانا کہ ہر چیز جو میرے یہاں سے نکلی ہے وہ آخر تک نہیں، لہذا اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد، جب تک یہ اسلام اس ٹیوب عصمت سے نہ نکلے، کیونکہ یہ ٹیوب عصمت وہ ہے کہ اگر اس کو چشمے سے لگایا جائے تو دنیا کے آخری حصے میں بھی وہ ٹیوب لے جائے جائے تو وہ پانی ویسا کا ویسا رہے گا۔ لہذا پیغمبر اسلام نے اس بات کے لیے بیان فرما دیا کہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں دین چاہیے تو ان کے پاس آنا، اگر ان سے ہٹ گئے تو پھر اسلام کا بگڑا ہوا رنگ ملے گا۔ کیونکہ وہی بات ہوئی کہ نابیناؤں کے درمیان میں ہاتھی چھوڑ دیا گیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں پیر آیا کہا پلر کی طرح ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں کان کا آئے اس نے کہا پنکھے کی طرح ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں دم آئی اس نے کہا جھاڑو کی طرح ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں سونڈ آئی اس نے کہا پائپ کی طرح ہوتا ہے۔ حقیقت میں کسی نے پورا اسلام دیکھا ہی نہیں، کوئی اپنے حساب سے اسلام کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اپنے حساب سے اسلام کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اپنے حساب سے اسلام کی تعریف کر رہا ہے، اور جو صحیح معنی میں اسلام کی تعریف کرتے ہیں ان کو کافر کہہ کے خاموش کیا جا رہا ہے۔ یہ تو کافر ہیں، یہ کیا جانے اسلام کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے اس راستے کو، اس سورس کو اپنایا ہے کہ اس راستے کو نہ کوئی مٹا سکتا تھا اور نہ مٹا پایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حدیثوں پہ پابندی لگا دیں گے، جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کو کچھ مال دے دیں گے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر ابو ذر غفاری جیسا سچا ہے، خدا کا رسول بول کر گیا کہ ابو ذر غفاری سے سچا کوئی انسان نہیں ہے۔ اور اگر تاریخ دیکھی جائے تو ابو ذر غفاری ہیں کون؟ ابو ذر غفاری سب سے بڑے ڈاکو قبیلے کا انسان، کی ذات ہے. جب بہت بڑے ایسا علاقہ کے لوگ کانپتے تھے ان سے, جب نام جب آپ مکے میں آئے پیغمبر اسلام سے ملنے, کہا کہ مجھے محمد عربی کے پاس جانا ہے, حضرت علی علیہ السلام نے پہنچا دیا. آنے کے بعد مکے میں نعرہ لگا دیا, نعرہ حیدری لگتا ہے جیسے, نعرہ لگا دیا. جب نعرہ لگا دیا تو لوگوں نے مارا پیٹا. ابن عباس آئے, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے. سب نے کہا رہے ہمیں معاف کرنا بھائی, ہمیں نہیں معلوم تھا. ابو ذر غفاری زخموں سے چور پیغمبر اسلام کے پاس لے گئے, کہا کہ تمہیں مار رہے تھے؟ کہا وہ جان سے مار رہے تھے. ابن عباس نے کہا کہ میں ابو ذر میں غفاری قبیلے کا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے بس کہا کہ ابو ذر, اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے چنا ہے, جاؤ اور اپنے قبیلے میں ہمارے مبلغ بن کر جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ تمہاری دہشت سے بڑے بڑے کانپتے ہیں. اگر تم اپنی اس طاقت کو اسلام کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو تو پھر یہ ماحول ہی بدل جائے گا. ابو ذر غفاری واپس قبیلے میں آ گئے, پورے قبیلے کو مسلمان بنا لیا. اب کسی کی مجال نہیں کہ پیغمبر اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. عزیزان گرامی, وہ سچا ابو ذر غفاری جس کو تبید وطن کر دیا گیا, تبید وطن کر دیا گیا, لیکن آپ نے حقانیت سے منہ نہیں موڑا. اسی طریقے سے جو مولا کے چاہنے والے سلمان فارسی ہیں, بلال حبشی ہیں, ان سب کی تاریخ دیکھ لیں, ان کو نکال دیا گیا, ان کے ساتھ ظلم و تشدد کیے گئے صرف اس بات پہ کیونکہ یہ حدیثیں بیان کرتے تھے. اسے پھر اس کے بعد دور امام علی علیہ السلام کا آیا تو مولا کائنات نے قمبر پیدا کیے, میثم تمار جیسے صحابی پیدا کیے, رشید ہجری جیسے جو ہے صحابی پیدا کیے, اور ان کو حضرت علی علیہ السلام نے 107 شاگرد حضرت عباس علیہ السلام کی طرح کے جو ہے تربیت کیے تھے. 107 شاگرد, وہ سارے کے سارے کوفے کے پروٹیکشن میں مارے گئے. اتفاق ہوا کہ کتاب مجھے لکھنے کا موقع ملا, تاریخ کوفہ, کوفے کے پولیٹیکل ریزنز ابتدا سے لے کے بنی امیہ کے خاتمے تک. یہ یقین جانیے گا اگر کوفے کی تاریخ کو پڑھا جائے تب کہیں سمجھ میں آتا ہے کہ علی مرتضیٰ کیا کر گئے. ابھی تو ہم ممبر تک سمجھے ہیں, جتنا بیان ہو جاتا ہے اتنا سمجھ جاتے. مولا کائنات نے ہر پہلو سے ہمیں بچا لیا ہے, ہر طرح سے ہمیں بچا لیا ہے, اور آپ نے 9 شاگرد تیار کیے تھے ایسے کہ جو علم بلایا اور منایا سے واقف تھے, کہ جو جانتے تھے کہ کس کی موت کس طرح واقع ہوگی, آنے والے زمانے کے حالات کیا ہوں گے, جن میں یہ ابو ذر غفاری یہ جو تھے میثم تمار تھے, رشید ہجری تھے, اور خود حبیب ابن مظاہر تھے, حضرت زینب اولیاء مقام تھیں. یہ وہ تمام شاگرد ہیں مولا متقیان کے کہ جو تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ کس کی موت کس طرح سے ہوگی. تاریخ نے لکھا بھی کہ ہم نے کیا دیکھا کہ کوفے کے چوراہے پر میثم تمار کھڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے جو ہے حبیب کو دیکھا ہے؟ کہا حبیب کو دیکھا ہے. حبیب ابن مظاہر آئے اور میثم تمار آئے, باتیں کرنے لگے. کہا کہ میں کیا دیکھ رہے ہو حبیب؟ کہا ایک بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں جو علی کے نام پر جو ہے دار پہ چڑھایا جا رہا ہے. کہا میں بھی ایک بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں جو حسین کے لیے جس کی داڑھی خون میں بھر جائے. یہ کہہ کر چلے گئے. رشید ہجری آئے, آنے کے بعد کہا کہ تم نے حبیب کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں, ان دیوانوں کو جو آ گئے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. کہا ان کو دیوانہ نہ کہو, جس حبیب کو دیوانہ کہہ رہے ہو 5 درہم میں اس کے سر کو اس کے وطن میں بیچا جائے گا. عزیزان کرامی, یہ وہ ہیں کہ جن کو علی مرتضیٰ نے تیار کیا, یہ وہ ذات ہے کہ جن کو علی مرتضیٰ نے تیار کیا. ابو ذر غفاری, جب آپ نے رسول اللہ علیہ السلام سے واقعہ کربلا کا منظر سنا تو بڑا گریہ کیا, یا رسول اللہ کیا میں اس میں شرکت کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس حالات میں رہوں گا کہ نواز رسول کی میں مدد کر سکوں, نواز رسول کی نصرت کر سکوں؟ کہا ابو ذر, اس وقت تک تم نہیں بچو گے. بس ابو ذر غفاری کو یہ صدمہ ستائے جا رہا تھا. ایک مرتبہ آپ کے غلام نے پوچھا, آقا میں آپ کے چہرے پر پریشانی دیکھ رہا ہوں, آپ بڑے بڑے دشمنوں سے نہیں گھبرائے لیکن آج آپ بڑے پریشان ہیں, کیا بات؟ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ نبی کا نوازا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا, وہ میدان قتال میں لوگوں کو پکار رہا ہوگا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا, پوری امت مسلمہ اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہوگی. لہذا میں چاہتا تھا کہ حسین کی نصرت کروں لیکن رسول نے بیان فرمایا تھا کہ میری اجل قریب ہے, میں اب جیت زندہ نہیں رہوں گا. ایک مرتبہ غلام آگے بڑھا, آقا کیا میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں؟
آقا کیا میں ہم کا یہ کام کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، کہا کہ غلام تو دعا کرتے ہیں کہ آقا مرے تو ان کو آزادی ملے، ارے تو کیسا غلام ہے کہ تم میری نمائندگی حسین کی نصرت میں کرنا چاہتا ہے؟ کہا آقا اتنی دعا کر دو کہ میں اس واقعے تک زندہ رہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حسین کی نصرت کروں گا۔ امام جناب ابو ذر غفاری نے اپنے اس غلام کو حضرت امیر کے حوالے کیا، اے علی میرا غلام اب سے تمہارے پاس رہے گا۔ علی مرتضیٰ نے اس غلام کو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، امام حسن مجتبیٰ نے اس غلام کو حسین کے حوالے کیا۔ عزیزان گرامی، روز عاشور یہ غلام امام کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، فرزند رسول مجھے اجازت دیجئے، میں جانتا ہوں کہ غلاموں کو اس طرح کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن آقا میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا ہے کہ اے ابو ذر غفاری میں آپ کی جانب سے نمائندگی کروں گا، آقا آپ کو میرے آقا کی عظمت کا واسطہ، ابو ذر غفاری کی عظمت کا واسطہ، صحابی رسول کی عظمت کا واسطہ، آقا مجھے ڈنڈ کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا ارے غلام تو آزادی کی تمنا کرتے ہیں، کہا آقا مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی نصرت چاہیے۔ آقا یہ ظالم آپ کو ماں کے نام سے پکار رہے ہیں، میں یہ نہیں سن سکتا۔ ایک مرتبہ امام نے غلام کو اجازت دی، امام نے کہا کہ جان گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، کہا آقا ہم غلام ہیں، آقاؤں سے بلندی پر نہیں جا سکتے۔ عزیزان گرامی، یہ غلام بغیر سواری کے میدان قتال میں آیا، اپنے کپڑوں کو اس نے پھاڑ لیا اور کہا جو نہیں جانتا ہے جان لے، میں ابو ذر غفاری کا غلام جان ہوں۔ ایک مرتبہ جان لڑتے لڑتے آگے بڑھ گئے، نوجوان کو نرغے آدھا نے گھیر لیا اور اس کے بعد زمین پر کھڑے ہوئے جون پر اس طرح سے نیزے مارے گئے کہ جس طرح سے جون کی شہادت ہوئی ہے عزیزان گرامی ہم تصور کو پیش نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ اس غلام نے آواز دی، آقا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ حسین نے کہا علی اکبر دوڑو، ارے جون نرغے آدھا میں گر گیا۔ اب جو امام پہنچے، پہنچنے کے بعد کیا دیکھا، جون کے جسم پر نیزے ہی نیزے لگے ہوئے ہیں۔ علی اکبر نے نیزوں کو ہٹایا، جون کے سرے مبارک کو حسین نے اپنے زانو پر رکھنا چاہا، جون نے نیچے گرا لیا۔ کہا جون کیا بات ہے؟ کہا آقا مجھے حیا آتی ہے، ارے میرا غلام کا سر آقا کے زانو پر کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا مجھے معاف کریے گا، جتنا ہو سکتا تھا میں آپ کی نصرت میں مشغول رہا۔ ایک مرتبہ کہا کہ جون کوئی خواہش ہے؟ کہا آقا میری یہ خواہش یہ تھی۔ کہا آقا ہم سیاہ فوم ہیں، آقا ہم سیاہ فوم ہیں، ہم غلام ہیں، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بھی سفید فوم ہوتے، دوسرا آقا ہمارے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا دل تھا کہ میرے جسم سے بھی خوشبو آتی۔ حسین نے فرمایا اے میرے مہمان جان، تجھے تیرے رسول کے حق کا واسطہ، میرے معبود جان کو نور عطا کر دے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دشمنوں نے اس کو نقل کیا، ارے کربلا کی زمین پر ایک لاشا ایسا بھی تھا جس کا نور آسمان کی طرف جا رہا تھا، جب جا کے دیکھا تو اس غلام کا لاشا تھا۔ دوسرا فرمایا میرے معبود ارے اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے، اس بو کو خوشبو میں بدل دے۔ ایک مرتبہ معجزے سے جون کے جسم میں خوشبو معطر ہوئی۔ تاریخ لکھتی ہے جو بھی اس جنازے کی طرف سے گزرتا تھا اتنی بہترین خوشبو آتی تھی۔ حسین نے جان کو کلیجے سے لگا لیا، اے جان یا آقا و غلام کے فاصلے کو حسین ختم کرتا ہے، اے جان جس طرح میں اپنے غازی پر رہوں گا اسی طرح میں تیرا ماتم کروں گا۔ وَسِعَ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔